بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، اللہ جزائے خیر دے اس بھائی کو جس نے میری پہلی غلطی پکڑی ہے، جسے میں نے رجوع کر لیا ہے. ایک اور غلطی بھی ہے جس میں میں رجوع کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے. وہ شخص کہتے ہیں although he admitted his mistake, میرے بارے میں کہتا ہے on slandering امام قطان with تدلیس but made another mistake again due to lack of knowledge and that is why I advised him not to teach things you have no knowledge of. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہیں مغفرت کرے. کہتا ہے he once again despite given a chance to look it up and see the reality in books of اصول he said anna is an expression of تدلیس and he also said that I am wrong and I didn't see the word anna in the book of Imam Ibn Uthaymeen because I was so enough with hated and my blood pressure went too high. However, I do know very well that Shaykh Ibn Uthaymeen has mentioned the word anna but he didn't consider this word alone to be an expression of tadlis. If you had read with a little more care, he mentioned the following entire phrase as anna fulan qal, meaning that so and so said. Anna alone has no meaning. It simply means that and it simply means that. And despite knowing Arabic more than me, you dear Murtaza, alhamdulillah, dear ho gaya hoon main. Pehle kazzab tha, dear tak aa gaya, Allah ka shukr hai, alhamdulillah. Said that anna is an expression of tadlis, whereas a muhaddith can also add anna with an expression of sama', such as saying أنه حدثه or أنه سمعه or أنه فلان حدثنا. So we see that أن alone cannot be an expression of تدليس. What Shaykh Ibn Uthaymeen has said is أن فلان قال. The emphasis on قال not on أن. کہ فلان نے in Urdu it simply means کہ فلان نے کہا. کہ in Urdu just is just a conjunction and has nothing to do either with سمع or تدليس. اللہ آپ کو ہدایت دے. اتنی لمبی بات آپ نے لکھ دی ہے، آپ نے آپ کو پریشان کیا ہے. شاید وہی بات ہے، غصے میں پھر آپ غصے میں آ کے آپ نے اس کو صحیح سنا نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے وہ دوبارہ سن لیں. میں نے جب یہ بات کی تدلیس کے الفاظوں کی، پانچ یہ جو الفاظ ہیں جو شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں، میں نے ایک شیخ صاحب کے قول کو بھی پڑھا اور پھر الگ سے اردو میں بھی بتایا، پھر آخر میں پھر میں نے وضاحت کی. میں نے کہا یاد کر لیں، اب سن لیں سب، یہ الگ سے میں نے کہا یاد کر لیں. تو تدلیس کے الفاظ کون سے ہیں یاد کر لیں. قال فعل عن انه قال انه فعل. الگ سے ان کہیں پہ ہے؟ دیکھیں انصاف کریں نا. دوبارہ کرتا ہوں، تو تدلیس کے الفاظ کون سے ہیں یاد کر لیں. کون یاد کر لیں؟ سب سننے والے یاد کر لیں. قال فعل عن انہ قال انہ فعل. اس میں ان کہیں سے، ان کہیں پہ الگ سے ہے. اچھا، اگر کوئی محدث کوئی راوی قال سے روایت بیان کرے، قال اور ان ایک جیسے ہیں، قال اور ان ایک جیسے ہیں. یہ تین لفظ ہیں قال ان اور ان. قال کہا، فعل کیا، ان سے ان سے، مطلب ایک جیسا ہے دونوں کا. میں نے کہا مطلب ایک جیسے دونوں کا، شاید یہاں پر کسی کو غلط فہمی ہو تو اللہ اعلم. برحال اگر بات واضح ہے، جب میں نے پہلے تفصیل بیان کر دی ہے اور پھر میں نے ان اور ان کا بیان کیا ہے، تو ظاہر ہے ہر سمجھدار طالب علم جس کے دل میں بغض و نفرت نہ ہو، شرط یہ ہے، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ دوسری بات وہ پہلے سے تعلق رکھتی ہے اور فوراً سمجھ لیتا ہے کہ ان قالا کے ساتھ ان الگ سے ہے ہی نہیں، اور نہ میں نے ان الگ سے کہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو لگا ہے تو اللہ کو جزائے خیر، دوبارہ سن لیں. انہ قال یا ان فلان قال، یہ بات حق ہے. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کے صرف دعائیں کر سکتا ہوں، کچھ اور نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ بات واضح ہوئی. دوسری بات، نو پلیز ٹیل می ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تک بھی آ گیا ہوں الحمدللہ، ڈو آئی اسٹل نیڈ ٹو ٹیک بلڈ پریشر پلز فرام یو؟ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے. آپ لوگ گواہ ہیں کہ نہیں، ریکارڈنگ ہے، سن لیں. میں ابھی بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دوائی کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے. اور پرہیپس یو نیڈ ٹو ٹیک سم اصول الحدیث classes from a learned sheikh, before teaching the public. Alhamdulillah, maine classes li hain, Allah ka shukr hai, aur main uske baad aake dars de raha hu. Main pehle bhi arz kar chuka hu ki maine jurrat nahi ki public mein lecture dene ki jab tak ke mujhe apne mashayikh se ijazat nahi, balki mujhe mere sheikh ne force kiya tab maine dars dena shuru kiya. میں نے پہلے بھی اپنا قصہ بیان کر چکا ہوں کہ سب سے میرے پہلے درس کیا تھا, میری حالت کیا تھی, میں نے کبھی پبلک میں بات نہیں کی تھی, کیسے میرے ٹانگیں کانپ رہی, تو کیا میری حالت, میں پوری تفصیل بیان کر چکا تھا پہلے. یو ہیو آلسو میڈ مینی مور مسٹیکس ان دیٹ سنگل لیکچر, مینی مور پھر آ گئے ہیں. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا, آپ میری اصلاح کیجئے. ایسے جیسے کہ اللہ کی بار 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 آپ کر رہے ہیں, آپ خود نہیں سمجھ آ رہے تو آپ خود سمجھیں, اللہ کو جزائے خیر دے. آپ کو بھی سخت ضرورت ہے کہ آپ کہیں سے مجھ سے تو نہ علم حاصل کریں, کیونکہ آپ نہیں چاہتے, آپ کسی سے بھی علم حاصل کریں, اللہ کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں مینی مور مسٹیکس, میں آپ کا مشکور رہوں گا اگر آپ اور بھی میری غلطی بیان کریں انشاءاللہ, تو ضرور میں اس کا غلطی ہوگی تو اعتراف ضرور کروں گا انشاءاللہ. اف آئی ہیڈ ٹائم آئی وڈ ہیو پوائنٹڈ ٹو دیم آل, اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے, ضرور آپ کو وقت ملے گا انشاءاللہ, ضرور نشاندہی کریں. سو اٹ از بیٹر فار یو ناٹ ٹو ٹیچ بیفور یو لرن. اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی نصیحت, اپنی نصیحت کا جب جس نے مجھے اجازت دی ہے جب وہ مجھے روکے گا تو میں پھر یہ ضرورت نہیں کروں گا. آپ کی ابھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ مجھے در سے روکے, اللہ کو جزائے خیر دے. بٹ سنس یو آسک سو پولائٹلی الحمد للہ, آئی وڈ پوائنٹ آؤٹ جسٹ ون مور مسٹیک, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ پوائنٹ میری مسٹیک پوائنٹ کرتے رہیں اور دعائیں لیتے رہیں. یو پوائنٹڈ آؤٹ دا سیم ان دا سیم لیکچر دیٹ تدریس الشیوخ از ٹو ڈراپ اے شیخ فرام دا نریشن. And as an example, you gave the example of the following hadith. An Ibn Ishaq qala wa dhakar Muhammad bin Muslim bin Shihab bin Zuhri an Urwata bin Zubayr an Aishata radhiallahu anha zawj an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala fadlu as-salati bis-siwaki ala as-salati bighayri siwak 70 dha'ifan. Wherein you said that Ibn Ishaq heard this narration from Muawiyah bin Yahya as-Sadafi, but he dropped him from the chain and narrated it directly from Zuhri, whereas this is an ignorance and mistake. Alhamdulillah, ab kazzab nahi kaha, Allah ka shukr hai, ab kahin pe koi aqal aayi hai alhamdulillah, Allah taala hidayat dega, main dua ki zarur hidayat milegi inshaallah. Acha, this is an ignorance and mistake which even a beginner of usul al hadith wouldn't make. Bilkul sahi baat hai aapki, ye baat manne ki hai, ye hum pe galti hui hai mujhse, aur maine ye misal di thi tadris ul shuyukh ki, haqeeqat mein tadris ul isnad ki ye misal hai. Dekhiye, excuse koi bhi ho, main dena nahi chahta, غلطی ہوئی مجھ سے. اصل میں ان دنوں میں ایک درس آپ کو یاد ہوگا, حدیث المنکرین حدیث, وہی دن تھے. اس میں بڑے پیارا قصہ میں نے بیان کیا تھا امام شعبہ کا رحمۃ اللہ علیہ, کہ اس نے کیسے سفر صرف ایک حدیث کے, جو وضو کے بعد دعا ہے, کہ آپ وضو کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں تو پھر آپ جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے, بڑا پیارا قصہ ہے, میں نے وہ بیان کیا تھا. اس میں بھی تدریس الاسناد ہے کا مثال ہے. تو میں جو نوٹ کر گیا تھا بک میں, وہ مثال تدریس الاسناد کی یہ تھی, اور وہ میں نے نوٹ نہیں کی تھی. تو میرے درس کے دوران یاد آ گیا کہ وہ مثال اس سے زیادہ بہتر ہے, تو میں نے وہ مثال بیان کر دی تدریس الاسناد کے لیے. تدریس الشیوخ کے لیے میں نے اسی درس میں پہلے کہہ چکا تھا, اسی درس میں, کہ اس کی مثال امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کنیہ ہے ابو عبداللہ. اگر بعض ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے, تلامیذ جو ہے, وہ ابو صالح کہہ کے روایت کریں, جب خاص جب کہ امام صاحب نظر بند تھے خلق القرآن کے فتنے میں, تو ابو صالح سے روایت کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چل کے ابو صالح کون ہے, ان کی پکڑ بھی نہ ہو. تو یہ تدلیس الشیوخ کی مثال تھی, میں نے یہ مثال پہلے بیان کی تھی, لیکن سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل, مجھ سے بھول ہوئی. جب وہ مثال میں نے بیان کری تدریس الاسناد میں, تو تدریس الشیوخ کی میں نے وہ مثال سمجھی اور میں نے اس کو بیان کر دیا, جو کہ واقعی میری غلطی, میں سے رجوع کرتا ہوں. اللہم انی استغفرک و اتوب الیک, میں پھر سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ میری گردن آزاد ہو قیامت کے دن, میں نے غلط بیان علم میں نہیں کی الحمدللہ. کہاں چلا گیا؟ بیکاز دا ڈیفینیشن آف تدریس الشیوخ دیٹ یو گیو here is completely against the reality, and I would suggest you look it up in the basic books of usul. Bilkul theek hai, and this example or this example of tadris al isnad, not of this shuyukh, barakallahu, bilkul sahi hai, Allah ko jazaa khair de. All this you are teaching to common public, attributing to Sheikh Ibn Uthaymeen because it is his book you are teaching, and he rahimahullah is free from your twisted explanation of his book. Yaad rakhiye, ye misal meri taraf se hai, ye book mein koi twist nahi hai, میں نے شیخ صاحب کے کسی قول کو ٹوسٹ نہیں کیا. شیخ صاحب کا قول ویسے بیان کیا ایکسٹرا انفارمیشن طالب علم کے لیے میں نے دی ہے، شخص نے مثالیں بیان نہیں کی، میں نے مثال بیان کی اور غلطی میری ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں، پلیز کیپ مائی بلڈ پریشر پلز ریڈی، یاد رکھیں میں آپ کے لیے دوائی کے انتظام نہیں کروں گا، تیار رکھوں تو دعائیں آپ کے لیے میں تیار رکھوں گا انشاءاللہ، اور دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے، اللہ آپ کو رزق خیر دے، اللہ آپ کو ہدایت بھی دے، اور آپ میری اس طریقے سے اصلاح کرتے رہیں، میری غلطی بیان کرتے رہیں، میں آپ کو دعا دیتا رہوں گا، جزاک اللہ خیر۔ لیکن ایک بات ہے آخر میں، مجھے پتہ چلا ہے اور خود یہ صاحب جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ، میں اگر رد کا منتظر ہوں، اپنی اگلی غلطی کا منتظر ہوں انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارا غصہ سارا نظر اس لیے گر رہا ہے کہ کیونکہ یہ شخص جو ہیں، یہ بھائی جو ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے حامی ہیں، اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو نصیحت کی تھی، اس لیے ان کو یہ شدید غصہ ہے اور اپنا غصہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں۔ اب غصہ نکالتے رہیں، مجھے اس کے اوپر پرواہ نہیں، لیکن میری اصلاح کرتے رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے محترم بھائی، میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تھی، ایک نصیحت تھی، میں نے رد نہیں کیا، اگرچہ بعض طلاب علم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے رد سمجھ بیٹھے۔ میرے نزدیک نصیحت اور رد میں فرق ہے، اگرچہ اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرتا اس کی مرضی ہے۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نصیحت کی تھی اور پھر خط بھی لکھا تھا شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب کو، اور یہ خط ان کے ہاتھ میں دو مرتبہ دیا جدہ میں، دو مرتبہ آئی آر ایف کی ایل میں دو مرتبہ بھیجا، ان کی پرسنل ای میل میں دو مرتبہ بھیجا، اور ہماری بھابھی ان کی اہلیہ، ان کی وائف جو ہے، ان کے ہاتھ میں بھی یہ خط دیا ہے، اور یہ خط میں نے کانفیڈینشیل رکھا، راز میں رکھا، چار سال ہو گئے اس خط کو۔ یہ میرا ان کے بیچ کا معاملہ تھا، میں نے نصیحت کی تھی، اور صرف میرا مقصد تھا یہ تھا، اور یہی ہے، اور یہی ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ سب اس کے ساتھ، کیوں اپنے میں یہی پسند کرتا ہوں، اگر میری غلطی ہو تو میں اسے رجوع کروں، پبلک میں غلطی کی تو پبلک اس کے اعلان بھی ہو جیسے کہ ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو میری یہی مقصد تھا، یہی بلند مقصد تھا کہ اس شخص کی اصلاح ہو، جو بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ اسے توبہ کر لے، رجوع کر لے، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ تو آج میں اس خط کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے، ایک نصیحت میں نے کی تھی اور ایک نصیحت آپ کر رہے ہیں، ان دونوں نصیحتوں میں کیا فرق ہے، شاید آپ کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور آپ کو نصیحت کا انداز کہیں سے حاصل ہو جائے۔ اور یہ خط اردو میں میں نے لکھا تھا، تاریخ میں آخر میں بتاؤں گا میں کب کا ہے یہ، اور جب اردو میں دیا گیا تو بعض ساتھیوں نے کہا، بلکہ آئی آر ایف والوں میں سے کسی نے براہ راست انہوں نے بات مجھ سے نہیں کی، میرا فون نمبر بھی اس پہ درج ہے، انہوں نے براہ راست نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انگلش میں ہوتا تو پڑھ لیتے، اردو میں نہیں پڑھ سکتے، پھر انگلش میں ترجمہ ہوا۔ آپ کے سامنے دونوں خط، یہ اردو والا ہے، یہ انگلش والا ترجمہ ہوا ہے، یہ خط دونوں ان کو ملے ہیں، اور ایک مرتبہ سے زیادہ میں چار سال ہو گئے ہیں۔ میں اب خط سناتا ہوں جو میں نے ان کو لکھا، میں نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے عزیز و محترم بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، تاریخ 27 رمضان 1431، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو سمجھنے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں پچھلے 3 سالوں سے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، 4 سال پرانا یہ ہے، اور اس سے 3 سال پہلے میں ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی ٹوٹل کتنے سال ہو گئے، 7 سال، لیکن مجھے آپ کے قریبی ساتھیوں سے ہمیشہ یہی جواب ملا ہے کہ آپ مصروف ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ میں نے صرف 15 منٹ کی گزارش کی تھی، لیکن آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا۔ میں آپ کی مصروفیات اور وقت کی کمی کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے آپ سے ملاقات سے صرف اس لیے منع کیا گیا کیونکہ میں نے آپ سے نصیحت کے لیے ملنا چاہتا تھا، اگر میں یہ کہتا کہ میں آپ کا فین ہوں تو شاید میرے لیے بھی دوسروں کی طرح ملاقات کا وقت مل جاتا ہے، لیکن لمبی بحث کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ آپ کے پاس دوسروں کی نصیحت کے لیے سارا وقت ہے لیکن اپنے لیے کسی سے نصیحت سننے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ کی دعوت ماشاءاللہ لوگوں میں بہت مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو دعوت جیسے عظیم عبادت میں صرف کر رہے ہیں۔ آپ کی محنت اور جد و جہد کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن بشریت کے تقاضے سے ہم سے غلط فہمیاں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے اور آپ سے بھی چند غلطیاں ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کے متعلق ملنا چاہتا تھا اور آپ کو ان کے متعلق بعض نصیحتیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وتواصوا بالحق، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر عمل کرتے ہوئے، الدین النصیحہ، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے دینی تعلیم کسی خاص مدرسے یا استاد سے حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے خود محنت کر کے کتابوں سے علم حاصل کیا، اور محض کتابوں سے علم حاصل کرنے سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، اگر آپ کو ان مسائل کے خطرے کا علم ہوتا تو شاید آپ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ میں آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ آپ انہیں ضرور سمجھیں گے۔ نمبر ایک، سلف کی اتباع واجب ہے عقیدہ، عبادات اور منہج میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ النساء نمبر 115۔ نمبر دو، سلف سے میرے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے تابعین، یعنی اتباع التابعین۔ امت کے پہلے تین بہترین زمانے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، متفق علیہ۔ نمبر تین، ہر وہ راستہ اور منہج جو سلف کے مخالف ہے وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسے احمد ترمذی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ۔ نمبر چار، سلف کی عقید و منہج کی مخالفت کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا، ان کے منہج کا رد کرنا واجب ہے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم پہلے سلف کے عقیدے اور منہج کو سمجھیں گے، اس کو اپنائیں گے اور اس کا دفاع کریں گے، اور پھر سلف کی مخالفت کرنے والوں کے عقیدے اور منہج کو جانیں گے، دوری اختیار کریں گے اور پھر اس کو رد کریں گے۔ نمبر پانچ، سلف کی مخالفت کرنے والوں سے مشابہت عقیدہ و منہج میں حرام ہے، چاہے یہ مشابہت کلی طور پر ہو یا جزوی طور پر، جن سے ان کی پہچان ہوتی ہو۔ نمبر چھ، سلف کی مخالفت کرنے والے مختلف گروہ ہیں، ان میں سے خوارج، رافضہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، صوفیہ، منکرین حدیث وغیرہ وغیرہ زیادہ معروف ہیں۔ نمبر سات، ان گروہوں میں سے میں صرف معتزلہ کے عقید و منہج میں سے بعض چیزوں کا مختصر ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ اس بدعتی گروہ سے باخبر ہو جائیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق معتزلہ کا عقیدہ۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کرنا عقل کی بنیاد پر، قرآن اور سنت اور سلف کی سمجھ کی بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بعض ایسے اسماء اور القاب بیان کرنا جن کی کوئی دلیل نہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سے مجرد ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حقیقتاً بے معنی ہیں۔ علیم، کریم، رحیم وغیرہ سب اسماء ایک جیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان اسماء کا مجموعہ ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی ذات ان اسماء کا مجموعہ ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی سارے صفات کا انکار کرنا اور صفات منفیہ میں تفصیل کرنا، مثلا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی صورت کی صفت کا بھی انکار جہمیہ اور معتزلہ سے مشہور ہے۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی جسم کی صفت کو بغیر تفصیل کے انکار کرنا۔ نمبر پانچ، اسماء و صفات کے باب میں قرآن مجید کی آیات کی باطل تأویلیں کرنا اور تحریف کرنا، مثلا قدرت یا قادر کا معنی طاقت یا طاقتور ہے، اور صمد کا معنی وجود مطلق ہے۔ قل والله احد الله الصمد، صمد کا معنی وجود مطلق ہے۔ یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن مجید کے متعلق معتزلہ کا عقیدہ کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ نمبر تین، تقدیر کے متعلق معتزلہ کا عقیدہ، تقدیر کا انکار کرنا، تقدیر کے متعلق معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، مثلا جھوٹ نہیں بول سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، اپنے جیسا دوسرا معبود نہیں بنا سکتا وغیرہ، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا۔ اور تقدیر کے متعلق آیات کی تحریف کرنا، مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے متعلق کہتے ہیں ان اللہ علی ما یشاء قدیر، قدرت کا تعلق چاہت سے ہے، یا قدیر کا معنی قوی بیان کرتے ہیں، اور یہ تحریف صرف اپنے اس بات نظر کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اعمال کو پیدا نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو مخلوق پر ظلم ہوگا، پھر وہ اللہ نہ رہے گا۔ نمبر چار، معتزلہ کا منہج، ایمانیات اور شریعت کے نصوص، قرآن و سنت کو عقل و منطق کی بنیاد پر سمجھنا، جو ان کے موافق ہو اسے قبول کرنا اور جو ان کے مخالف ہو اسے رد کرنا، اور نصوص کی تحریف کرنا، ان کا ایمان غیب پر یقین کی بنیاد پر نہیں، ان کا ایمان غیب پر یقین کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل و منطق کی بنیاد پر ہے، اندھا ایمان نہیں بلکہ منطقی ایمان ہے۔ معتزلہ کے متعلق مزید تفصیل دیکھیے اہل سنت جماعت کے عقائد کی کتابوں میں، مثلا شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی حنفی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج معتزلی گروہ تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بعض نظریات بعض لوگوں نے اپنائے ہیں، یوں کو عقلانی، تنویری، تجدید وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ معتزلہ کے بعض بات نظریات عام لوگوں میں رائج کر رہے ہیں، جن کا علماء اہل سنت جماعت نے رد کیا اور لوگوں کو ان سے آگاہ کیا۔ نمبر 7، فتویٰ دینا ایک بڑی علمی ذمہ داری ہے، اور فتویٰ دینے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا شرعاً حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، متفق علیہ۔ فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ صرف اہل علم کا کام ہے۔ بعض سلف بھی فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے اور فتویٰ کی صدارت کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، اور اگر کسی مسئلے میں ان کو علم نہ ہوتا تو وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، کسی اور عالم سے جا کر سوال کرے۔ امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایک مسئلہ دریافت کیا، امام قاسم نے جواب میں کہا میں نہیں جانتا، کسی اور عالم سے جا کر پوچھ لو۔ اس شخص نے کہا میں آپ کے سوا کسی اور کو نہیں جانتا۔ امام قاسم نے کہا تم میری لمبی داڑھی اور میرے ارد گرد لوگوں کی کثرت کو نہ دیکھو، اللہ کی قسم میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے یہ تو منظور ہے کہ میری زبان کاٹ دی جائے، لیکن یہ مجھے ہرگز منظور نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر علم کے کوئی بات کروں۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ امام قاسم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے 7 بڑے فقہا میں سے ایک ہیں، لیکن اہل بدعت کے نزدیک فتوی کی کوئی قدر نہیں، محض ایک رائے ہے جو کوئی بھی دے سکتا ہے، نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے کے سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بدعت کے ہر طرح سے سدباب کیا، جو راستہ شرک بدعت کی طرف جاتا ہے اس سے روکا، بلکہ ایسے الفاظوں سے بھی منع فرمایا جن میں شرک یا بدعت یا گستاخی کا اندیشہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، سورۃ بقرہ نمبر 104۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو صحیح لفظ سے روکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کا سبب بنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا جس نے بوانہ کی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی کہ اس جگہ پر کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی، یا وہاں پر جاہلیت کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں ہوتا تھا۔ ابو داؤد۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالی ہم سب کو سر مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ کی چند باتیں بیان کرتا ہوں جو آپ نے مختلف مقامات پر کہیں۔ نمبر 1، توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدت یونٹی، اور افراد ونس کے درمیان فرق کو آپ نے نہیں جانا۔ توحید ربوبیت، یونٹی اور ونس، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدت، جسے انہوں نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ توحید ربوبیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی وحدت، توحید الوہیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی وحدت، توحید اسماء و صفات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی وحدت۔ میں نے کہا ہے تو معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سے مجرد ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اسماء کا مجموعہ ہے، اور یہ بالکل ملتی جلتی بات ہے جو تعریف ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں معتزلہ کی تعریف سے۔ نمبر 5، ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی حرج نہیں، سنیں ذرا، ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو برہما یا وشنو کے نام سے پکارے، بشرطے کہ اس کے ذہن میں 4 ہاتھوں اور 4 سوروں بت نہ ہو، کیونکہ برہما کا معنی خالق اور وشنو کا معنی رازق ہے یا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکارنا جائز ہے بشرطے کہ اچھا اور خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نمبر 7، اللہ تعالیٰ عدل انصاف کا سر چشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نیچرل ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی کہاں ثابت ہے؟ سبحان اللہ۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں، میں نے کہا نا معتزلہ کیا کہتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ، نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، معتزلہ بغیر تفصیل کیا بات کرتے ہیں، سو جماعت تفصیل سے بات کرتے ہیں، جسم سے مراد کیا ہے پھر اس کی تفصیل، اگر حق تو قبول کرتے ہیں باطل تو سرد کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، معتزلہ صفات منفیہ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یہ ملتی جلتی بات ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنایا ہے، آپ نے یہ بھی کہا ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے تعلیماتی کتابچے کو تیار کیا ہے، نمبر 13، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں، اور میں ایسی ہزار چیزیں جانتا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں. نمبر 14، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ان اللہ علی کل شیء قوی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قدیر کا ترجمہ پاور کا ہے، قدرت کا نہیں ہے، تو قوی کا معنی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں، ہر چیز پر طاقتور ہے. نمبر 15، میرا ایمان آخرت پر، روح پر، جنوں پر اور فرشتوں پر منطقی بنیاد پر ہے، یہ منطقی ایمان ہے، اندھا ایمان نہیں. نمبر 16، صمد کا معنی وجود مطلق بھی ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صمد کا معنی وجود مطلق بھی ہے، اگرچہ انہوں نے اور بھی تفصیل بیان کی، لیکن وجود مطلق بھی ہے یہ بھی فرمایا ہے. صمد کا معنی وجود مطلق بھی ہے. نمبر 17، فتویٰ کا معنی اپنی رائے کو ظاہر کرنا، میں اور آپ بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے اور آپ پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، آمین. میں نے محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی بعض باتیں اہل بدعت اور خاص طور پر معتزلہ کے عقید و منحج کے کتنی قریب ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ مختلف کتابیں پڑھتے پڑھتے معتزلہ کی بعض کتابیں پڑھ لی ہیں اور آپ کو ان کی بعض باتیں اچھی لگیں جن کو آپ نے اپنا لیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ باتیں کتنی خطرناک ہیں، کیونکہ نہ تو آپ کا کوئی استاد تھا جسے آپ مشورہ کرتے، اور نہ ہی آپ کے پاس اہل سنت جماعت کے عقیدے و منہج کا کوئی بنیادی علم تھا جسے آپ کو علم ہوتا کہ معتزلہ ایک بدعتی گروہ ہے، ان کے عقائد و نظریات و منہج باطل ہیں اور ان سے دوری اختیار کرنا واجب ہے. کیا آپ جیسے سمجھدار اور اچھے انسان سے ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ اگر آپ ان باطل گروہوں کے نظریات جان لیتے تو ضرور آپ بھی ان کی مخالفت کرتے اور اپنی دعوت میں دوسروں کو بھی ایسے باطل عقائد و نظریات سے آگاہ کرتے اور نصیحت کرتے. میرے عزیز بھائی، یہ جان لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کہ دعوت و تبلیغ ایک عظیم عبادت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے، بغیر علم و بصیرت کے دعوت نہیں دی جاتی، اور اگر ہماری دعوت کی وجہ سے کوئی شخص گمراہ ہو جائے تو پھر ناکامی ہی انجام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. سورۃ النحل آیت نمبر 25. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتل نبیا او قتله نبی او رجل یضل الناس بغیر علم او مصور یصور التماثیل، صحیح الجامع. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے عقائد و منہج میں جو غلطیاں ہوئی ہیں جن کو لاکھوں لوگوں نے سنا، آپ ان سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور حق کی طرف رجوع کریں. میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی دعوت رسول و جماعت و سلف کی دعوت و عقیدہ و منہج کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو، اور وہ بدعقیدگی و باطل نظریات سے پاک اور صاف ہو جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی دعوت حق سے مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آخرت میں آپ کو ان کا اچھا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر اور سلف صحیح کے روح منہج پر چلنے اور حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک بدعات و خرافات اور بدعت کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله دكتور مرتضى بن بخش. اور یہ 27 رمضان 1431 غالبا 2010 2010 سے 2014 ہے. تاریخ کیا یاد؟ 18 ستمبر، 4 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ خط میں نے لکھا تھا اور آج اسے میں نے لوگوں کو سامنے پڑھ کے سنایا ہے. اس لیے سنایا ہے کہ بعض طالب علم آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور مجھ میں یہ تہمت ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو برا بھلا کہا ہے. اس میں کوئی برائی کے لفظ ہے تو مجھے بتائیں، غلط بیانی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی بات ادب کے دائرے سے باہر ہے تو میری اصلاح کیجیے. اس سے اچھے الفاظ میرے پاس نہیں تھے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا رد نہیں کیا. اگر میں رد لے کے آتا تو آپ دیکھ، میں نے پورا رد تیار کیا ہوا ہے، میں نے علماء سے مشورہ کیا ہے، سن لیں، مشورہ بھی سن لیں. شیخ عبید الجاب رحفظ اللہ میرے استاد ہیں، جب میں نے ان کو یہ باتیں کہیں انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے، بدعقیدگی ہے، اگر آپ استطاعت ہے تو اس کا رد کرے. میں نے شیخ صالح فوزان سے پوچھا، انہوں نے کہا اترکھو، یہ ملحد ہے اسماء و صفات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے اس لوگوں کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں نے شیخ رسول عباس حفظہ اللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نرمی سے ان کو نصیحت کرتے رہے اور جی ہاں، اور میں نے پھر یہ خط لکھا. شیخ رسول عباس حفظہ اللہ کی بات سنتے ہوئے میں نے رد نہیں کیا، شیخ عبید کی بات کو سنا نہیں سنا، بلکہ شیخ رسول اللہ حفظہ اللہ کی بات کو سنا اور میں نے نصیحت کی ہے، تب بھی میں جرمدار ہوں. اب اس نصیحت میں یہ دو چیزیں، یہ سب کے لیے اور خاص طور پہ میرے اس مخالف بھائی کے لیے جو میں اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے اپنے انداز میں. پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت کے ہم سب محتاج ہیں، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آپ حامی ہیں. واللہ ایک بڑی عجیب بات ہے، میری غلطی جو مجھ سے ہوئی اصول حدیث میں ہوئی، جس کا میں نے اعتراف بھی کیا ہے، جس سے میں رجوع بھی کر چکا ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی غلطی اصول ایمان میں ہے، اصول عقیدہ میں ہے، اس نے اب تک رجوع بھی نہیں کیا. یہ دونوں برابر ہیں. اگر میں اصول حدیث میں غلطی کر کے کذاب ہوں، آپ کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹا ہوں، اور میں نالائق ہوں، اور میں دعوت یا اصول حدیث پڑھانے کے لائق بھی نہیں ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک یہ ہیں جو میں نے اس خط میں لکھا ہے. آپ کے نزدیک آپ کا ترازو ٹھیک ہونا چاہیے نا، ورنہ بات تو پھر ظلم کی آئے گی نا. تو اللہ تعالیٰ ظلم کے لوگ ہدایت نہیں دیتا، یاد رکھیں. تو اپنی ہدایت کا راستہ بند نہ کریں، اللہ کے لیے انصاف کریں. اور میں جاؤں تو آپ انصاف ضرور کریں گے، اتنی آپ کی ضرورت اتنی ہے. جو کام میں نہ کر سکا ان 7 سالوں میں، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ آپ پر واجب ہے یہ. اب اگر میرے اصول حدیث میں غلطی آپ نے نشاندہی کی ہے اور مجھے آپ نے کذاب کہا ہے اور میں نے حمد رجوع بھی کر لیا ہے، اب آپ پر یہ واجب عائد ہوتا ہے شرعاً کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی غلطیاں عقیدے کے اصول میں ہیں، ان کا رد کرنا. میں یہ نہیں کہتا آپ کذاب کہیں گے، آپ ان کو نصیحت کریں، کم سے کم یہ بات تو پہنچائیں. اگر وہ نہیں رجوع کرتے پھر ان کو آپ رد کریں جو آپ کے دل میں آئے. میں آپ اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ جھوٹا کہیں، یہ غلط بات ہے. اب رد بھی کریں تو ادب کے دائرے میں رہ کر رد کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں، میری غلطی جو ہے اصول حدیث میں سنوئے دیکھی آپ نے، غلطی کی کوئی وجہ ہے؟ یعنی یحیٰ بن سعید القطان، یحیٰ بن سعید الانصاری، ایک شخص کی ذات کے تعلق سے غلطی ہے، جو ہمارے جیسا بشر ہے، جسے خطا بھی ہوتی ہے اور خطا نہیں بھی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک غلطی کس ذات کے اعتبار سے، کس ذات کے متعلق ہے؟ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. کیا دونوں غلطیاں برابر ہیں؟ تو میں آپ سے یہی توقع کرتا ہوں، یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس آواز میں جو پچھلے 7 سال سے میں نہیں پہنچا سکا، آپ ضرور پہنچائیں گے. آپ آئے رہے کیونکہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں میں نے سنا ہے، اور بمبئی میں رہتے ہیں، آپ ضرور جائیں گے. آئے رف آپ کے قریب ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کے قریب ہے. آپ نے جس جرت سے مجھے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی، اللہ آپ کو رضا خیر دے، آپ ان کی اصلاح بھی ضرور کیجیے. یہ عقیدے کے مسائل ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں، بلکہ بار بدخلی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، مداخلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ خوشخبری سنا اپنے بھائیوں کو پہلے دیں، ان کو کہنے دیں مقصد، یہ کہتے رہیں گے اور واللہ اس کا اثر 20 سال 30 سال کے بعد دیکھیں. 800 سے 100 سال پہلے مخالفین کہتے تھے وہابی، اور وہیں سے یہ نام نکلا، شدید مخالفت کرتے رہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے افریقہ کے جنگلوں میں کتاب و توحید پڑھائی جا رہی ہے، واللہ افریقہ کے جنگلوں میں، موریتانیہ کے صحراؤں میں، اور انڈیا پاکستان بر صغیر کے کئی مدارس میں، کئی جگہوں پر وہابی کہتے کہتے مخالفین نے اس دعوت کو کیسے عام کیا ہے اور حق کیسے پھیلا ہے. ان کو کہہ دینے مدخل پریشان نہ ہو، یہ تہمت لگاتے رہیں گے اور انشاءاللہ حق روشن سورج کی طرح اس طرح روشن بڑھتی رہے گی، اور اس طریقے سے یہ حق پوری دنیا پھیلتا رہے گا. اور آپ جو الزامات ہم پر لگاتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی، اب آپ کی آزمائش ہے، میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ واقعی حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور حق چاہتے ہیں اور آپ اپنی نیت مخلص ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں دلوں پہ اٹیک کرتا ہوں، نیتوں پہ نہیں، نیتوں پہ اٹیک نہیں کر رہا میں، اب آپ اپنی زبان سے ثبوت دیں گے کہ اگر واقعی آپ منہج حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک میں غلطی پہ تھے، کوئی ڈاکٹر ذاکر رہے غلطی پہ تھے، تو پھر آپ مجھ سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، میری غلطی بیان کر کے، یعنی جو غلطی میں نے کی ڈاکٹر ذاکر کے خلاف، جس کی وجہ سے آپ اتنی غصے میں آ گئے، وہ اپنے یہ سارے ذہن اگڑ رہے ہیں، تو پھر جو میں نے غلطی کی وہی غلطی آپ بھی تو کر رہے ہیں نا. نوعیت غلطی کے دیکھی ہے، میری غلطی کا انداز دیکھیں اور اپنی غلطی کا انداز دیکھیں، میری نصیحت کیسی، آپ کی نصیحت کیسی ہے، میں نے کون سی غلطی پکڑی، آپ نے کون سی غلطی پکڑی. سبحان اللہ، واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.